السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے غامدی کے ساتھ اور میں ہوں زنیرا اظہر. ناظرین، معاش انسان کا ہمیشہ سے بہت بڑا مسئلہ رہا ہے، اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مختلف ادوار میں انسان نے مختلف قسم کے نظام بنائے، لیکن مکمل طور پہ یہ مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہو سکا. خاص طور پہ محنت کش طبقے کے مسائل حل نہیں ہو سکے، اور ہر دور میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک طبقہ ایسا ضرور رہا ہے جو محنت کش طبقے کو ایکسپلوئٹ کر کے ان کو مستقل ایک معاشی محرومی کا شکار کرتا رہا ہے. ایسا کیوں ہے؟ اسلام سے ہمیں کیا گائیڈ لائن ملتی ہے؟ یہی یوم مئی کے حوالے سے ہمارا اسپیشل پروگرام ہے، اور آج ہم ڈسکس کریں گے غربت، سوشلزم اور اسلام. آج کے اس پروگرام میں خصوصی طور پہ ہمیں جوائن کیا ہے اقبال ملاد والا صاحب نے. السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام.
بہت شکریہ آپ کی آمد کا. اور ظاہر ہے گاندھی صاحب تو ہمارے ساتھ موجود ہی ہیں، گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم گاندھی صاحب.
وعلیکم السلام.
گاندھی صاحب، یہ آئیڈیلی ممکن ہے کہ سارے ایک جیسے لیول پر جئیں، غربت نہ ہو، سارے طبقات ختم ہو جائے، کیا ایسا ممکن ہے؟
یہ تو ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا جس اسکیم پر بنائی ہے اس میں انسانوں کے مابین بہت فرق رکھا ہے، یعنی ان کے سوچنے کے انداز میں فرق ہے، ان کی صلاحیت میں فرق ہے، ان کے کام کرنے کے طریقوں میں فرق ہے، وہ کیسے رد عمل ظاہر کرتے ہیں اس میں فرق ہے، جسمانی کیفیات میں فرق ہے. تو اس لیے آپ ایک جگہ پہ نہیں لا سکتے.
ٹھیک.
جس مسئلے کو ہمیشہ سے فلسفیوں نے، حکماء نے اور صالحین نے بھی ایڈریس کیا ہے، اس کو خطاب کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ انسان کی بنیادی ضروریات کی حفاظت کریں. ہر انسان کو کچھ انسانی ضروریات لاحق ہیں، یعنی جن کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ عیش کیا کرتے ہیں اور آپ کی نعمتیں آپ کو کیا حاصل ہیں اور آپ کے پاس بنگلے ہیں اور آپ کے پاس کاریں ہیں اور آپ کے پاس قدم و حشم ہیں. انسان کی کچھ بنیادی ضرورتیں ہیں، اس کو روٹی کھانی ہے، اس کو پانی پینا ہے، اس کو کچھ پہننا ہے، اس کو کسی چھت کے نیچے رہنا ہے، اس کو اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے. یہ جو چیزیں ہیں ان کی ضمانت بھارت ریاست کو، معاشرے کو، نظم اجتماعی کو دینی چاہیے. یہ سب لوگ مانتے ہیں اور یہ ایک اچھی چیز ہوگی، یعنی اگر ہم اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے طریقے کیا اختیار کیے جائیں. یعنی فری اکانومی کا طریقہ اختیار کیا جائے، کیا اسٹیٹ کنٹرول کو زیادہ بڑھایا جائے، اس میں لوگ بحث کرتے رہتے ہیں. یہ بات کہ آپ سارے انسانوں کو بالکل ایک سطح پر لے آئیں، یہ ممکن نہیں ہے.
یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ میں نے سب کو برابر نہیں بنایا.
ایسا ہی قرآن مجید نے تو باقاعدہ طور پر اس کو موضوع بنا کے ایک مقام پر یہ بیان کرتے ہیں کہ نحنو قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے انسانوں کے درمیان ان کی معیشت میں فرق رکھا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ لیتخذا بعضکم بعضا سخریا، تاکہ تم ایک دوسرے سے کام لے سکو. آپ کسی ایک ادارے کا جائزہ لے کے دیکھ لیں، آپ معاشرے کا جائزہ لے کے دیکھیں، اگر سارے شاعر ہوتے، سارے ادیب ہوتے، سارے سائنسدان ہوتے،
وہ جیسے کہتے ہیں انگریزی میں all chiefs and no soldiers no brave والی بات،
اگر سارے علماء ہوتے تو اندازہ کریں قوم کا کیا ہوتا اور ہمارا کیا بنتا. تو اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ لوگوں کے درمیان ان کی صلاحیت کے لحاظ سے، ان کے ذوق کے لحاظ سے، رجحان کے لحاظ سے فرق رہے. اس سے معاشرے میں حسن پیدا ہوتا ہے، یہی اصل میں تنوع پیدا کرتا ہے. اسی سے ہم ایک دوسرے سے مانوس ہوتے ہیں، اور اسی سے ایک دوسرے کے ساتھ ہماری ضرورتیں وابستہ ہوتی ہیں. یعنی ایک کے پاس ایک ہنر ہے، دوسرے کے پاس دوسرا ہنر ہے. ایک کو تجارت میں اللہ تعالیٰ نے بڑا غیر معمولی درک دیا ہے، ایک ہے وہ ہمارے لیے انٹرٹینمنٹ فراہم کرتا ہے. اب یہ دیکھیں نا، یہ زندگی کی ساری ضرورتیں ہیں. یعنی بحثیت انسان، میری جتنی ضرورتیں ہیں وہ اسی صورت میں پوری ہو سکتی ہیں جبکہ زمین کے اندر جو کچھ ہے اور میرے نفس میں جو کچھ ہے اس کو استعمال کرنے کی صلاحیت رکھنے والے بے شمار لوگ موجود ہوں، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کسی طریقے سے بھی. ہم دیکھتے ہیں کہ وہی چند بول ہوتے ہیں، وہ ہمارے گلے سے نکلتے ہیں تو خود ہمارے لیے کراہت پیدا کر دیتے ہیں، اور وہی کسی ایسی جگہ سے نکلتے ہیں کہ جس میں موسیقی ہوتی ہے، آہنگ ہوتا ہے، حسن ہوتا ہے، ہم بھی سر دھننا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ اس فرق کو تو ختم نہیں کر سکتے، لیکن بنیادی ضرورتیں انسان کی احترام رکھتی ہیں، ان کو پورا ہونا چاہیے. ان کے پورا ہونے کے لیے معاشرے کو حساس ہونا چاہیے، آپ کے ماحول کو حساس ہونا چاہیے. اس پر کم و بیش جب سے دنیا بنی ہے سارے بڑے فلسفی، سارے بڑے حکماء اور مذہب بھی اتفاق کرتے ہیں اس ایک بات پہ.
زنیرا، آپ نے جو سٹیٹمنٹ دیا کہ یہ ہمیشہ یہ چلتی رہی، یہ کشمکش اور یہ ایکسپلوئٹیشن، آئی ڈونٹ ایگری وتھ دیٹ. اب آپ دیکھ لیں، آپ اسکینڈینیوین کنٹریز کو دیکھ لیں، ناروے ہے، سویڈن ہے مثلاً، مثال کے طور پہ یہ دو ملک، یا ویسٹرن کنٹریز میں آپ دیکھ لیں، کینیڈا ہے، امیرکا ہے، وہاں پر وہ حکومت نے ایسے سیف گارڈس بنائے کہ جہاں پر ایکسپلوئٹیشن نہ ہو، ورکر کے رائٹس بھی پروٹیکٹ ہوتے، حالانکہ وہ سوشلسٹ کمیونسٹ نہیں ہے، کیپٹلسٹ کنٹریز ہے یہ، لیکن انہوں نے سوشلزم کی اچھی چیزیں اپنا لی ہے اور اس کو اسی ماڈل پہ انہوں نے ایسے قانون بنایا کہ کہیں ایکسپلوئٹیشن نہ ہو اور ہر شخص، ہر جو मुल्क का बशिंदा है, वो अपने इज्जत से विथ ऑल दी बेसिक फंडामेंटल्स जो रिक्वायर बुनियादी जो रिक्वायरमेंट है वो उसे मिल सके।
कश्मकश से यही मुराद है गांधी साहब के। बहरहाल कोशिशें जारी रही हैं बेहतर से बेहतर तरीक़ेकार इख्तियार करने के लिए, और आप देखिए कि कहीं तो हमें सोशलिज्म बिल्कुल नाकाम नजर आता है, लेकिन कहीं हमें थोड़ी सी उसमें तब्दीलियों के साथ बड़ी बसीरत के साथ, जिस तरह चाइनीज ने किया है, उन्होंने सोशलिज्म को
कैपिटलिज्म को किया
जी, उन्होंने उनको मिक्स करके एक मिक्स्ड इकोनॉमी इंट्रोड्यूस कराई है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये कश्मकश जो है इन राइट्स की जो बेसिक बात है, क्या ये मुमकिन नहीं है कि कम से कम जो एक बेसिक वेजेस की बात है, जो टाइम पे वेजेस अदा करने की बात है, कम से कम इस पे एग्री कर जाएं और ऊपर सिस्टम बेशक चेंज होते रहे।
ऐसा ही हुआ है। देखिए जिस वक्त बिल्कुल बरहना नौयत की सरमायादारी थी, यानी कैपिटलिज्म अपनी रियल फॉर्म में जब सामने आया था तो बहुत ज़ालिमाना था। यानी उस वक्त तो ये फलसफा बयान किया जा रहा था मईशत की किताबों में कि ये तो तलब और रसद का कानून है जिसके तहत लोगों के बारे में आप फैसला करते हैं कि उनको क्या मिलना है क्या नहीं मिलना।
ठीक।
यानी ये आज से दो सदी पहले की बात है
जी।
उस वक्त सूरत हाल यकीनन यही थी। आपके दुकान के सामने अगर एक ग्राहक आता है और आपसे पूछता है कि आज दाल की कीमत क्या होगी, तो रसद और तलब का, सप्लाई और डिमांड का कानून बता देगा क्या कीमत होगी। ऐसे ही इंसान के बारे में तय हो जाएगा। अगर फर्ज कर लीजिए कि 100 मजदूर फैक्ट्री के बाहर खड़े हैं तो कीमत और होगी एक मजदूर की, और 200 आकर खड़े हो गए तो बिल्कुल नौयत मुख्तफ हो जाएगी। तो इस बात पर इसरार था क्लासिकी कैपिटलिज्म को। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि खुद मगरब के अंदर से बहुत से ऐसे मुफक्किरीन पैदा हुए जिन्होंने इस चीज़ पर तनकीद करना शुरू की। इंसान के बुनियादी हकूक का शऊर बेहतर होना शुरू हुआ। जो पुराना फ्यूडल सिस्टम था उसकी रवायात आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ने लगी। नई फैक्ट्रियाँ कायम हुई, नई सनतें वजूद में आईं, नए शहर वजूद में आए, उसके बाद नया फिक्र भी पैदा होना शुरू हो गया। उसी ज़माने में कार्ल मार्क्स ने और उनके साथियों ने अखबारात निकाले, जर्मनी में बहुत से रिसाले निकाले, और उन्होंने एक दूसरी एक्सट्रीम को बयान करना शुरू किया। इंसान का मसला यही है कि वो बाज़ औक़ात दो इंतहाओं पर खड़ा होता है तो उसके नतीजे में एक एतदाल पर मबनी चीज़ वजूद में आ जाती है। चुनांचे मगरब में ये चीज़ लोगों ने सीखी कि हम अब इस उसूल पर इंसान के साथ मामला नहीं कर सकते। यानी दाल साग के साथ तो कर सकते हैं, लेकिन इंसान के साथ ये मामला नहीं कर सकते कि वो कतार में खड़ा होगा और रसद और तलब का कानून तय करेगा कि आज उसे शाम को रोटी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, उसकी कीमत आज 2 आने हैं या आज 4 आने हो गई है। नहीं, उसके बारे में ये तय करना पड़ेगा कि उसको बुनियादी तौर पर जो चीज़ें चाहिए वो उसको मिल जाए। यानी कम से कम तनख्वाह कितनी होनी चाहिए, कम से कम मुआवजा कितना होना चाहिए, कितनी छत उसको लाजमन मैसर रहनी चाहिए, उसकी सेहत और तंदरुस्ती के लिए जो एनवायरनमेंट है वो कैसा होना चाहिए। आप जानती हैं कि कदीम ज़माने में क्या सूरत हाल बाज़ जगहों के ऊपर रही। यानी लोग खोलियों में रहते थे, 10-10 लोग एक ही जगह पर,
बहुत सारे एक्सप्लॉइटेशन।
अच्छा, किसी मौके के ऊपर फ़र्ज कर लीजिए कि कोई बीमारी फैल जाती है तो उनकी सेहत तंदरुस्ती के लिए कोई एहतमाम नहीं था। सरमायादार को इस बात पर इसरार होता था कि उसको भरल फैक्ट्री में आना चाहिए, खा वो उसके नतीजे में मरी क्यों ना जाए। तो ये जो सूरत हाल थी इसमें बड़ी इसलाह हुई, और ये हमारे लिए एक बड़ा सबक भी है। और वो ये कि इंसान का मामला ये है कि जिस वक्त उसको इन दो एक्सट्रीम से वास्ता पड़ता है तो वह लाजमन सोचता है। तो अहले मगरिब ने इस बात पे सोचा, चुनाचे कवानीन बनने शुरू हुए। और आज ये हकीकत है, जैसे कि अभी इकबाल साहब ने फरमाया कि बहुत से मगरबी ममालक में ऐसे अच्छे कवानीन बन चुके हुए
हैं
जिससे माशरे के अंदर बड़ी हद तक तवाज़ुन पैदा हो गया। यानी बीमारी में तकलीफ़ में क्या सूरतयाल होनी है, अगर किसी के बच्चे हैं तो उनके साथ क्या मामला करना है, उनकी तालीम के क्या मामला होंगे, इसमें बड़ी हद तक स्टेट जिम्मेदारियाँ कबूल कर चुकी
हैं।
उसके लिए एक पूरा सिस्टम बनाया गया है। उस सिस्टम में भी आप तजावीज़ कर सकते हैं कि कहाँ इस्लाह की ज़रूरत है, लेकिन इस बुनियादी उसूल को देखिए। बुनियादी उसूल अगर तो ये है कि सारे इंसानों को बराबर कर दें तो ये एक अहमकान
मुमकिन नहीं है,
और ये नामुमकिन है, अहमकाना बात है। ये अल्लाह ताला की स्कीम के खिलाफ लड़ना है। और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि लोगों को इज्जत मयसर हो और उनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हों तो सारे लोग इस पर मुत्तफिक हो जाएंगे।
बिल्कुल
ठीक।
और ये बात कि सरमायादारी निज़ाम का वो उसूल जो पुराना उसूल था, क्लासिकल कैपिटलिज्म का ये उसूल था कि रसद और तलब का निज़ाम तय करेगा कि आज इंसान को क्या मिलना चाहिए, वो फरसूदा हो चुका। मान लिया गया दुनिया भर में कि ये नहीं चल सकता, ये इंसानों के बारे में नहीं हो सकता। तो इस वक्त तो हम उस ज़माने में जी रहे हैं जिसमें इंसानी अकदार का शऊर बड़ा गहरा हो गया है। इंसान के हकूक़ को आप जानते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में मान लिया गया है। बुनियादी हकूक़ अब दुनिया के तमाम आईन और दस्तूर मानते हैं, और उनको इस बात का पाबंद होना पड़ता है कि वो उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दें। ये बात मौजूदा अदालती निज़ाम में तस्लीम कर ली गई है कि बुनियादी हकूक़ को नाजुक से नाजुक हालात में भी मुअत्तल नहीं किया जा सकता, और अगर कहीं मुअत्तल भी किया जाएगा तो उसके लिए बड़ी कड़ी शरायत उसके ऊपर आयद कर दी गई हैं। ये वो डेवलपमेंट है जो मगरबी फिक्र में भी हुई है और उसके तहत खुद हमारे यहाँ भी हुई है। तो इस वजह से हम अब वहां नहीं खड़े जहां से आज दो सदी तीन सदी पहले खड़े थे। इसी तरह कदीम जमाने में भी इंसानी तमद्दुन मुख्तलिफ अदवार से गुजरा है। इंसान बहुत आजाद थे जब कदीम कबायली तमद्दुन था, लोग जाते थे जाके बाजार से, क्या जाना है उन्होंने वहां जाएंगे, यानी गैदरर्स हंटर्स की सोसाइटी भी रही, लोगों ने फल ले लिया, लोगों ने शिकार मार लिया, खा लिया। वो जमाना भी आपको कदीम कबायल में मिल जाता है कि जिसमें छोटे छोटे कबीले थे, तो सब के सब लोग जो कुछ जमा करते थे वही ला के इकट्ठा कर लेते थे, जिसको कदीम सोशलिज्म कहा जाता है। तो ये सूरत हाल भी रही है। लेकिन आज जदीद माशरे में जिस तरह शहर बन गए हैं, आबादी जितनी फैल गई है, जिस तरीके से इंसान में खुद अपना शऊर पैदा हो गया है, जैसे हम अब राय की आज़ादी चाहते हैं, काम करने की आज़ादी चाहते हैं, इसमें आप स्टेट का कंट्रोल उतना ही रख सकते हैं जितना कुछ बुनियादी चीज़ों के तहफ़ तक महदूद हो। अगर आप इसको इससे आगे ले जाएंगे तो आप ये देखिए कुछ चीन में क्या हुआ है, यानी ऐसा तो नहीं हुआ कि कम्युनिज्म का जो क्लासिकी तजुर्बा था उस पर इसरार के नतीजे में चीन उस सूरत से निकल सका। उनको मानना पड़ा कि नहीं, ये फ्री मार्केट इकोनॉमी, इसको इख्तियार किए बगैर कोई चारा नहीं, ये कुदरत का बनाया हुआ निज़ाम है, इसके खिलाफ आप बैसियत मजबूरी नहीं लड़ सकते। अलबत्ता वो तरीका बिल्कुल ठीक है कि आपको तय करना पड़ेगा कि आप अपने लोगों के हुकूक का तहफ़ क्या करते हैं।
ठीक,
तो इससे ज्यादा का तकाजा अगर फलसफा करेगा, हिकमत करेगी, मजहब करेगा, तो ये खिलाफ फितरत होगा, ये माना नहीं जा सकता।
लेकिन ये इस पे एक चीज और है ना गांधी साहब, कि सबसे अहम एलिमेंट है एक टैक्सेशन का एलिमेंट आता है। मसलन के वेस्टर्न कंट्रीज में टैक्स रेट बहुत हाई है, अब वही टैक्स इस्तेमाल होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जैसे कि भाई माल को जो है बराबर बंटवारा हो अमॉन्ग द पॉपुलेशन। अब वहां पर ईमानदारी का बहुत बड़ा एलिमेंट है कि लोग ईमानदारी से टैक्स पे करते, अदा करते। हमारे यहाँ लोग टैक्स बचाते, चोरी करते, देते नहीं है, करप्शन बहुत ज्यादा है, और वहां पर फिर वो कहते कि नहीं भाई हमने हज कर ली हमारे गुना माफ हो गए, हमने नमाजें अदा कर ली हमारे गुना माफ हो गए, हमने ज़कात दे दी हमारे गुना माफ हो गए। ये इस्लाम जायज है ये इस्लाम में इस तरह की हरकत?
आपका सवाल बहुत वैलिड है रामदी साहब। हम ब्रेक लेंगे मुख्तसर सा, उसके बाद हम इसका जवाब लेंगे। नाज़रीन मुख्तसर सा वक्फा लेंगे और उसके बाद फिर आपके सामने हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर हम आपके सामने हैं ब्रेक के बाद, और आज हम यौम मई के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं गुरबत, सोशलिज्म और इस्लाम। गांधी साहब, ब्रेक से पहले जो इकबाल साहब ने बात की कि मॉरल वैल्यूज की कितनी इम्पोर्टेंस है माशियात में, उसके हवाले से मैं सूरह तौबा को यहाँ कोट करूंगी कि जो लोग अल्लाह की राह में अपना माल खर्च नहीं करते, क़यामत के दिन उनके माल से जहन्नुम दहकाई जाएगी और उस माल से उनकी पेशानियों और पीठों को दागा जाएगा। इतनी सख्त वईद है, लेकिन देखने में ये आता है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं वो नमाजें बहुत रेगुलर पढ़ते हैं, उन्होंने हज भी बहुत किए होते हैं, उम्रे भी बहुत किए होते हैं, लेकिन उनकी कई कई महीने की सैलरीज नहीं मिली होती नीचे मेहनतकश तबके को, और राइट्स एक्सप्लॉयट हुए हुए होते हैं। इस सिलसिले में
टैक्स नहीं पे करते, बिजली चोरी करते, गैस चोरी होती है, मिलावट करते, बहुत सारी चीजें, और सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं, ताजिर भी है और भी है।
जी बिल्कुल,
बहुत सारे प्रोफेशन में यह है, प्रोफेशनल्स में भी होती है हरकतें।
ये बताइए कि कितना इम्पोर्टेंट है।
ये बड़ी बुनियादी बात है, इकबाल साहब ने जहाँ से इस बहस को उठाया था, जब हम ये बात उसूल में तस्लीम कर लेते हैं कि रियासत को सारे कारोबार नहीं करने, हमने फ्री मार्केट इकोनॉमी, आज़ाद मंडी की मईशत इख्तियार करनी है, लोगों को आज़ादी होगी कि वो अपना कारोबार करें, अपने मामलात को चलाएं, और उसके साथ हम ये बात भी कहना चाहते हैं या इस बात पर ईमान रखते हैं या इस पर जोर देते हैं कि लोगों की ज़रूरियात पूरी हों, यानी ऐसा ना हो कि वो लोग जो पीछे रह जाते हैं माश की जद्दोजहद में, उनके लिए अपने बच्चों को तालीम दिलाना नामुमकिन हो जाए, दो वक्त की रोटी खाना नामुमकिन हो जाए, उनके सर पर छत ना रहे
जी।
ये दूसरी बात भी कह रहे हैं, ये कैसे होगी? ये उसी सूरत में पूरी होगी अगर सोसाइटी कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार होगी, यानी कंट्रीब्यूशन अगर सोसाइटी की तरफ से नहीं मिलेगा तो आसमान से कोई खजाना तो नहीं उतरेगा जो रियासत को मिल जाएगा, यही होगा ना। यानी रियासत के पास असल में दो ही चीज़ें होती हैं, वो टैक्स लगाएगी और लोगों से चाहेगी कि वो कंट्रीब्यूट करें ताकि जो कुछ उन्होंने कमाया है उसका एक हिस्सा उन लोगों तक पहुंचाया जा सके जिनकी ज़रूरियात पूरी करना मकसूद है। दूसरा ये कि कुछ रियासत की अपनी अमलाक होंगी या हो सकता है कुछ जुज़वी कारोबार भी वो कर रही हो जिससे कुछ आमदनी हो जाए, इन इसके अलावा कोई और दूसरा तरीका अभी तक ईजाद नहीं किया जा सका। अगर ये सूरत हाल है तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर माशरा بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام میں جو احکام دیے گئے ہیں ان میں ریاست کو مخاطب نہیں کیا گیا, معاشرے کو مخاطب کیا گیا ہے. یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے اس آیت میں بھی اور اس کے علاوہ دوسری جگہوں پر بھی آپ یہ دیکھیے کیا اصول قائم کیے. پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ ایک تو وہ حصہ ہے جو تمہارے مال میں میں مقرر کر رہا ہوں, یہ حصہ تو تمہیں ہر حال میں ادا کرنا ہے, جس کو آپ زکوٰۃ سے تعبیر کرتے ہیں. زکوٰۃ کے بارے میں کئی مرتبہ یہ توجہ دلا چکا ہوں کہ اس کو ہمارے ہاں ایسی صورت میں پیش کر دیا گیا ہے کہ اس کی اصل روح ختم ہو گئی ہے. یعنی زکوٰۃ ہر چیز میں ہے, زکوٰۃ سے مستثنا صرف تین چیزیں ہیں. تین چیزوں کو ایگزمپٹ کیا گیا ہے, آپ کی ذاتی ضروریات کی چیزیں, ذاتی استعمال کی چیزیں, جیسے مثال کے طور پر آپ کا گھر ہے, آپ کی گاڑی ہے, آپ کا گھر کا فرنیچر ہے, آپ کے کپڑے ہیں, اس طرح کی چیزیں. دوسری چیز کیا ہے, عوامل پیداوار. مثال کے طور پر آپ زمین سے پیداوار لیتے ہیں تو زمین کی قیمت, آپ نے ایک فیکٹری لگائی ہے تو فیکٹری کی قیمت, تو عوامل پیداوار مینز آف پروڈکشن کو ایگزمپٹ کر دیا گیا ہے. اور اسی طریقے سے بعض جگہوں پر نصاب مقرر کر دیا گیا, جیسے آپ انکم ٹیکس میں بھی مقرر کرتے ہیں کہ اتنی آمدنی پر ہم نہیں لیں گے. ان تین چیزوں کے سوا ہر چیز میں زکوٰۃ. لوگوں کا عام تصور یہ ہے کہ زکوٰۃ 2.5% ہے, زکوٰۃ مال میں 2.5% ہے, زکوٰۃ پیداوار میں 5%, 10% اور 20% ہے, اور اسی طرح معاشی کی زکوٰۃ بالکل الگ ہے. تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کے اس حق کو پہلے تسلیم کر لیں کہ یہ تو آپ کو مسلمان کی حیثیت سے ہر حال میں ادا کرنا ہے, یہ آپ کے مال میں خدا کی طرف سے واجب ہو گیا ہے, ریاست لے گی تو آپ اس کو دیں گے, نہیں لے گی تب بھی آپ کو ادا کرنا ہے,
ہر حال میں دینا,
یہ تو ایک پہلو ہو گیا. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر اس سے غریبوں کی ضرورتیں بھی پوری ہو جاتی ہیں, ریاست کا نظام بھی آپ چلا لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, زیادہ امکان یہ ہے کہ چل جائے گا. لیکن اگر ایسا نہ ہوگا تو پھر لوگوں کی رضامندی سے آپ ان سے مزید کا مطالبہ کرتے ہیں. یہ جو لوگوں کی رضامندی ہے یہی ہے کہ جس کو اس وقت جب ٹیکسیشن کی تحریک چلی ہے کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن, تو اس کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کی رضامندی سے اب ہماری پارلیمنٹ اس کے لیے قانون سازی کرتی ہے, وہ یہ طے کرتی ہے کہ اس وقت یہ ضرورتیں ہیں سوسائٹی کی, اس مقصد کے لیے اتنا مطالبہ ہم کرنا چاہتے ہیں, اور اس میں لوگوں کے نمائندے ہوتے ہیں جو لوگوں کی طرف سے اس کی منظوری دیتے ہیں. تو اس طریقے سے گویا آپ کو یہ مان لینا پڑتا ہے کہ آپ کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے. قرآن مجید جو آیت آپ نے پڑھی اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ ایک تو آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی, جو ضروریات تھیں وہ آپ نے پوری کر دی, اس کے بعد جو مال آپ کا ہے اس کے بارے میں آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی ذاتی ضرورتیں, آپ کی کاروباری ضرورتیں, آپ کی حال کی ضرورتیں, آپ کی مستقبل کی ضرورتیں, ان کے لیے آپ کو بچا کر رکھنے کا حق ہے. ان کے سوا جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے وہ معاشرے کا حق ہے,
جو سرپلس ہے
وہ معاشرے کا حق ہے. اور اس کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ پاس موجود ہے اور معاشرے کی ضرورت یا ڈیمانڈ یا مطالبہ سامنے آ گیا ہے اور آپ نے اس کو ادا نہیں کیا,
پھر بھی بچا
تو پھر آپ انتظار کیجئے اس بات کا کہ وہ سونا اور وہ چاندی قیامت میں داغ کر آپ کی پیشانیوں پر لگا
دیں.
یہ آیت جو ہے یہ بیان کر رہی ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کے لیے اپنے مال کے بارے میں یہ رویہ اختیار کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ میں نے کمایا ہے اور یہ میرا استحقاق ہے اور اس میں کسی دوسرے کا کیا تعلق ہے. اس میں ایک حق وہ ہے جو اللہ نے مقرر کر دیا, ایک حق وہ ہے جو اپنی آزادانہ مرضی سے آپ خود ادا کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ پر ایک اور پابندی لگا دی گئی کہ جو کچھ آپ کی ذاتی کاروباری حال مستقبل کی ضرورتوں سے زیادہ ہے اس کو معاشرے کا حق سمجھیں. اور یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کر کہیں پھینک دیں, نہیں, اس بات کے لیے تیار رہیں گے اگر معاشرے کی کوئی ضرورت
سامنے آ جائے.
آپ کے گرد و پیش میں آپ کے بھائی ہیں, آپ کی بہنیں ہیں, آپ کے اعزاء ہیں, آپ کے دوست ہیں,
فلڈز آ جاتے ہیں,
کوئی صورت یہ تو ایمرجنسی کی ضروریات ہے, روز مرہ ضروریات بھی ہیں. یعنی مجھے ہر وقت اس بات کے لیے حساس کرتا ہے میرا مذہب کہ میں یہ دیکھوں کہ میرے ہمسائے میں کیا صورتحال ہے, میرے گھر میں کیا صورتحال ہے, میری اگر کوئی فیکٹری ہے, میرا کوئی ادارہ ہے, اس میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی کیا ضرورتیں ہیں. یعنی وہ غریب لوگ کہ جن کے لیے بعض اوقات اپنے بچے کا علاج بھی سلیقے سے کرانا ممکن نہیں ہوتا,
بچیوں کی شادی,
ان کے بارے میں مجھے حساس کرتا ہے. اور یہ کہتا ہے کہ اگر اس سے بے نیاز ہو کر زندگی بسر کر رہے ہو, بے پرواہ ہو کر زندگی بسر کر رہے ہو, تو جہنم خرید رہے.
چاہے آپ کتنی نمازیں پڑھ لے, کتنے حج ادا کر لے, جو زکوٰۃ آپ نے دینی تھی دے دیا, اور بے ایمانی اس کے ساتھ اگر بے ایمانی بھی کرتے رہے,
اس سے بڑا حادثہ ہو گیا. یعنی اگر آپ نے کسی کا مال کھایا ہے, اگر آپ نے کسی کو لوٹا ہے, اگر آپ نے حکومت کے خزانے میں خیانت کی ہے, اگر آپ نے اپنی سیاست سے فائدہ اٹھا کر قدرت حاصل کی ہے, تو وہ تو بڑے جرائم ہیں. وہ تو آپ نے چوری کا ارتکاب کیا ہے. لیکن اگر اس کے بعد جائز طریقے سے بھی آپ نے کما لیا ہے, تو یہ خیال نہ کریں کہ آپ حج کرائیں, آپ عمرہ کرائیں, تو اس کے نتیجے میں حقوق ختم ہو گئے. وہ اسی طرح موجود ہے. یعنی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ عبادات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں. بندوں کے حقوق یہ تو ہر حال میں آپ کو ادا کرنے ہوتے ہیں. بندوں کے حقوق کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, آپ نے حج کر لیا تو اس کے نتیجے میں آپ معاف کر دیے جائیں گے. بندوں کے حقوق کے لیے بندوں کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. بندوں کے سامنے جواب دہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک بندے معاف نہیں کریں گے. اسی وجہ سے اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ اگر کسی کا آپ نے مال کھایا ہے, کسی کو نقصان پہنچایا ہے, کسی کی عزت آبرو پر حملہ کیا ہے, تو آپ اس بندے کو یہیں راضی کیجئے,
چاہے بندہ ہو یا ریاست ہو.
بندہ ہو یا ریاست ہو, وہ اصل میں ریاست میں تو یہ جرم اور سنگین ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست تو پوری کی پوری قوم کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. یعنی آپ نے ایک فرد کے ساتھ زیادتی کی, یہاں آپ پوری قوم کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. تو یہ ساری کی ساری قوم اپنا استغاثہ لے کے قیامت کے دن آپ کے خلاف کھڑی ہو سکتی ہے. اگر کسی نے قوم کا روپیہ ہضم کیا ہے, اس میں غبن کیا ہے, اس میں خیانت کی ہے, تو یہ تو اس سے بڑا جرم ہے جس کا ارتکاب آپ انفرادی سطح پر کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ بات ہر مسلمان کو سمجھ لینی چاہیے کہ نمازیں, روزے, حج, عمرہ, یہ خدا سے متعلق جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کی معافی کا ذریعہ بنتے ہیں. بندوں کے معاملے میں یہ ضروری ہے کہ آپ توبہ کریں اور آپ تلافی کریں. توبہ کرنے کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ میں نے ایک پلاٹ پر قبضہ تو کر رکھا ہوا ہے, وہ تو میں دوں گا نہیں,
اور باقی میں نے
یہ ہے کہ میں توبہ کر رہا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنا دامن صاف کر کے جانا ہے. اور پھر اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو قیامت میں اس آدمی کو راضی کرنا پڑے گا جس کے ساتھ زیادتی کی ہے. جب اس کو راضی کرنے کا مسئلہ آئے گا تو دینے کے لیے کیا ہوگا, نیکیاں ہوں گی, وہ دینی پڑیں گی.
بالکل. یعنی کہ یہ نہیں کہ آپ نے کچھ فرض ادا کر لیے مذہبی اور وہ آپ نے سوچا کہ سب میری سلیٹ جو ہے صاف ہوگی.
وہ ہو ہی نہیں,
یہ تو نہیں ہو سکتا.
وہ صرف خدا سے متعلق جو چیزیں ان میں صاف ہوتی ہیں. یعنی اگر آپ نے مثال کے طور پر نمازوں میں کوتاہی کی ہوئی ہے, آپ حج کرنے عمرہ کرنے کے لیے گئے, آپ نے معافی مانگی, تو وہ اللہ کا حق ہے نا, وہ معاف ہو جائے گا. لیکن بندوں کے حقوق کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ آپ کو ان کو لازماً بندے سے معاف کرانا ہے اور اس کی آپ کو لازماً تلافی کرنی ہے, ورنہ قیامت میں آپ کو راضی کرنا پڑے گا. اور وہاں سوائے نیکیاں دے کے اور سوائے اس کے کہ اس کی برائیاں آپ کے کھاتے میں آئیں اور کوئی راضی کرنا.
حقوق عباد کا بھی یہاں آتا ہے سوال کہ وہ بہت اہمیت ہے,
وہ یہی ہے,
بہت زیادہ
بات یہی ہے, بندوں کے حقوق.
جی
اقبال صاحب, آپ پوچھنا چاہ رہے
ہیں. ہاں نہیں, میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہی ان چیزوں کو لے کر, جیسے دہشت گردی کی ایک وجوہات دہشت گرد کی یعنی القاعدہ, اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو انکوالٹی ہے, یہ ایکسپلائٹیشن ہے, اس قسم کی بے ایمانی چوری حکومت کرتی ہے, اور حکومت جو ہے ان چیزوں کو ختم نہیں کرتی, اس کی وجہ سے ہم یہ نظام لانا چاہتے. تو یہ کہیں جسٹیفیکیشن میرے سمجھ نہیں آئی بات کہ آپ نے ایک طریقہ اختیار کر لیا کہ ایک بہانہ بنا لیا, اور وہ فالٹ وہاں پر بھی ہے کہ حکومت نے بہانہ دیا ان کو. تو یہاں پر دونوں طرف سے میرے خیال سے کوئی سٹیپس کی ضرورت ہے جس سے کہ یہ بیلنس صحیح ہو جائے, کہ حکومت کو بھی کچھ اقدامات کرنے لینے چاہیے.
یہ تو ایک طرح کی ایکسپلوئٹیشن کی انتہا ہے گاندھی صاحب. اگر حکومت کچھ کام غلط کر رہی ہے تو ایک گروہ آ جائے کہیں سے بھی اور وہ مارنا دھاڑنا شروع کر دے,
اور بے گناہوں کو مارنا شروع کر دے,
وہ تو کوئی گنجائش ہی نہیں اس بات کی. ان کو کس نے حق دیا اس بات کا؟ لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایسے لوگ پیدا کیوں ہوتے ہیں, اس کے اسباب ہم فراہم کرتے ہیں.
بالکل صحیح.
اگر ہم نے لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے, ہم نے کوئی اچھا معاشرہ بنانے کی جدوجہد نہیں کی, ہمارے سیاستدان ہمارے ارباب ہر وقت اپنی قوم کو لوٹ رہے ہیں, تو اس کے نتیجے میں اس طرح کے گروہوں کو بہانہ ہاتھ آ جاتا ہے. لیکن یہ اس کا ہرگز جواز نہیں ہے.
یہ دو ایکسٹریم ہو گئے,
یہ دو ایکسٹریمز ہیں. ادھر کے لوگوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے, ہمیں اپنے معاشرے کو دیکھنا چاہیے, معاشرے کے اندر دولت کی تقسیم کو منصفانہ کرنے کی صحیح کرنی چاہیے. دوسری جانب ان گروہوں کو یہ بات بتانی چاہیے کہ دین کی روح سے, اخلاق کی روح سے یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ اس کو بنیاد بنا کے اب سوسائٹی میں لوگوں کی جان لینا شروع کر دیں, لوگوں کی آبرو کے خلاف اقدامات کریں, آپ تاوان کے لیے اغوا کرنا شروع کر دیں, آپ ایک قوم کے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ یہ قوم ساری کی ساری آپ کے ساتھ جنگ کے میدان میں آ گئی ہے, یہ کوئی صحیح رویہ نہیں ہے. تو دونوں رویے اپنی جگہ بالکل غلط ہے. یعنی ہمارے اپنے حقوق ادا کرنے چاہیے, اپنے فرائض ادا کرنے چاہیے, یہ قومی سطح پر ہماری ذمہ داری ہے. اور جو گروہ لوگوں کا بہت درد رکھتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں اور جمہوری طریقوں سے, پرامن طریقوں سے حکومت کی, معاشرے کی اصلاح کرنے کی.
گاندھی صاحب, حکومت کی آپ نے بات کی, حکومت کا بڑا رول ہوتا ہے کہ وہ ایک گراس روٹ لیول تک چیزوں کو ایکول ڈسٹریبیوٹ کرے, ریسورسز ایکول ہوں, لوگوں کو آمدنی اچھی مل رہی ہو, اگر کم بھی مل رہی ہے تو مستقل مل رہی ہو. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ایک طبقہ تو ایسا ہے جو کہ سال میں کئی کئی دفعہ باہر جا رہا ہے سیریں کرنے کے لیے, ابراڈ جا رہے ہیں, ویکیشنز کہیں اور گزار رہے ہیں جا کے, اور وہ میڈز کو اپنے ملازمین کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں تاکہ وہ ان کا وہاں بھی خیال رکھ سکیں. ایک طبقہ ایسا ہے جو دو وقت کی روٹی بھی صحیح طرح نہیں کھا سکتا, تو اس میں حکومت وقت کس حد تک جواب دہ ہوگی کہ اس طرح کی صورتحال پیش آئی, اور اس میں جو ایک فرد کی ذمہ داری ہے, کیونکہ ہم نے جو اپنے ملازمین گھر میں رکھے ہوئے ہیں وہ تو کہیں بھی جا کے حکومت کے آگے کوئی پروٹیسٹ نہیں کر سکتے, اپنی ویجز کا مطالبہ نہیں کر سکتے, ان کو تو ویجز ہم نے دینی ہے. تو اس میں حکومت کتنی رسپانسبل ہے اور فرد واحد کتنی رسپانسبل ہے لوگوں کو اس لیول تک پہنچانے کے لیے, ایک مختصر سا میں وقفہ لوں گی اور اس کے بعد میں آپ سے اس کا جواب چاہوں گی. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں آج یوم مئی کے اس خصوصی پروگرام میں جس میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں غربت, سوشلزم اور اسلام. گاندھی صاحب, بریک سے پہلے جو میرا سوال تھا وہ مختصراً یہی تھا کہ معاشرے میں دو لوگ رسپانسبل ہیں لوگوں کی اچھی زندگی کے لیے, سروائیول کے ایشوز کے لیے, مینز کے لیے, ایک تو حکومت کہ ہر لیول پر ریسورسز ایکول جا رہے ہوں, دوسرا ہم خود کیونکہ ہم نے گھروں میں بھی ملازمین رکھے ہوئے ہیں. اس پہ ذرا روشنی ڈالیے کہ اس کی کتنی ذمہ داری ہے.
لیکن حکومت اس پہ ایک چیز اور ایڈ کر دی میں نے زنیرا, وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ حکومت اگر برابری دیکھنا چاہے تو حکومت کے پاس بھی وہ ذریعہ ہو کہ لوگ ایمانداری سے اپنے فرض یا اپنے ٹیکس ادا کرے, چوری نہ کرے. اگر حکومت کے پاس وہ چیز نہ ہو, اگر ڈیفیسٹ ہے حکومت کے پاس, تو حکومت بھی کیسے فرض ادا کر سکتی ایکول ڈسٹریبیوشن کا. یہ بھی تو ہے نا کہ ہمیں بھی اپنے طرف سے ایمانداری دکھانی چاہیے, ہم یہ نہ کہہ کہ حکومت ہی ایمانداری دکھائے.
جی, میں اسی لیے میں نے اس کو دونوں لیولز پہ میں سمجھتی ہوں کہ گاندھی صاحب یہ روشنی ڈالیے کہ دونوں لیولز پہ کس طرح ایڈریس ہونا چاہیے.
یہ بات تو ایک طے شدہ بات ہے نا کہ اگر معاشرہ اپنی ذمہ داریوں کا شعور نہیں رکھتا تو پھر حکومت معاشرے کے اندر ہی کھڑی ہوتی ہے. میں نے تو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آسمان سے تو اللہ تعالیٰ مین ہی برسا دے گا کہ حکومت براہ راست وہاں سے کوئی خزانے حاصل کرے اور لوگوں میں بانٹ دے. لوگوں کے پاس سے لینے پڑیں گے. تو لوگ اگر دیانتدار نہیں ہیں, اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتے, اس کا شعور نہیں رکھتے, ٹیکس وقت پر دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, اس میں گھپلے کرتے ہیں, تو پھر حکومت کے لیے بھی ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا آسان
ہو جائے گا.
قرآن مجید نے آپ یہ معلوم ہے آپ کو کہ جس مقام پر حکومت کی ذمہ داریاں بیان کی ہیں وہاں پہلی بات یہی کہی ہے کہ عدل کے ساتھ حکومت کرو, ان تودل امانات علیہ علیہا, اور میرٹ پر امانتیں لوگوں کے سپرد کرو. اس کی وجہ یہ کہ یہ چیز اگر موجود نہیں ہے, آپ نے اقربہ پروری شروع کر دی ہے, آپ اپنے قریبی اعزاء اقربہ کے لیے اور قانون بناتے ہیں, اپنے لیے اور قانون بناتے ہیں, آپ ایسے راستے تلاش کرتے ہیں جس سے آپ کے مفادات محفوظ رہیں, آپ ریاست کی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں اور خود آپ ایک پائی بھی ٹیکس ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یعنی اس وقت بھی آپ دیکھیے ہماری پارلیمنٹ کے ٹیکس کی جو تصویر سامنے آتی ہے وہ کوئی بڑی خوشکن تصویر نہیں ہے. اس کو دیکھ کر بعض اوقات آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ہم زندگی کو جانتے ہیں, جن کے حالات کو جانتے ہیں, جن میں سے ایک ایک آدمی کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے جب وہ الیکشن لڑ رہا ہوتا ہے, تو ان کے ٹیکس اسٹیٹمنٹس یہ ہیں, یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے میں یہ سوال ایک عام آدمی کی حیثیت سے کر رہا ہوں, جب میں دیکھتا ہوں یا آپ دیکھتی ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے.
گاندھی صاحب, بڑا ریاکشن پیدا ہوتا ہے اندر, اسی کی وجہ سے شاید لوگ باہر نکل کے پھر توڑ پھوڑ بھی کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بات اتنی سی ہوتی ہے لیکن اتنا نقصان سڑکوں پہ کر دیتے ہیں کہ فرسٹریشن نظر آتی ہے لوگوں.
فرسٹریشن یہ تو صحیح ہے, سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ فرسٹریشن ہے کہ بھائی بجلی نہیں ہے, گرمیوں میں بیٹھے ہوئے, میلے بند پڑی ہوئی ہے, بے روزگار ہو گئے لوگ, وہ فرسٹریشن. لیکن پھر دہشت گردی پہ اتر آنا یہ کہیں جسٹیفائی نہیں ہوتا کہ پھر آپ اٹھا کے وہ حرکتیں کرتے ہو جس سے بے گناہوں کی جان جاتی, ان نیسسری وہ لوگ مارے جاتے. اور اس پہ تو وہ القاعدہ کے شیخ جو تھے مفتی موریٹانیا کے, انہوں نے بھی کہا کہ یہ چیز جائز نہیں ہے. انہوں نے بھی اس کو اپوز کیا تھا اسامہ بن لادن کو کہ اس قسم کی کہ بے گناہوں کی جان لینا یا کوئی اور مذہب کے ہوں ان کی جان لینا کہ بھائی آپ نے کہا کہ یہ چیز ہو رہی اس کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں, تو یہ چیز تو کہیں نہیں اللہ تعالیٰ کہتا.
شیخ ابو حفص موریتانی اسی بنیاد پر القاعدہ کو چھوڑ گئے. اور بھی بہت سے لوگ ہیں کہ جن کا ضمیر جاگا اور انہوں نے القاعدہ سے یا اس طرح کی تنظیموں سے علیحدگی اختیار کر لی. بہت سے لوگ اپنی بات اب کہہ رہے ہیں, ان کو کچھ حفاظت میسر آئی ہے. بہت سے لوگ ہیں جو کہہ بھی نہیں سکے, اس لیے کہ ایک خوف کی فضا پیدا کر دی گئی. ورنہ انسان کا ضمیر زندہ ہو تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ کسی ناانصافی کو ختم کرنے کا یہ طریقہ نہیں کہ ہم غریبوں کو مارنا شروع کر دیں. جب آپ بم چلاتے ہیں یا آپ کسی چرچ پر حملہ کرتے ہیں یا کسی مسجد پر حملہ کرتے ہیں تو وہاں آپ پہلے تفریق کر لیتے ہیں, امیر کون ہے غریب کون ہے, اس میں بچے ہوتے ہیں, بوڑھے ہوتے ہیں, عورتیں ہوتی ہیں. اس وجہ سے اس کی تو کوئی گنجائش کسی طرح بھی نہیں ہے. یعنی ہمارے دین نے ہم کو یہ تعلیم دیا کہ ہم ہر سطح پر اعلیٰ اخلاقی مقام پر فائز رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوستو لے اتم میں مکار من اخلاق, میں اعلیٰ اخلاق کو پایائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں. تو یہ چیز تو ہر سطح پر ضروری ہے. اور اس کے لیے دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی ایک سے آپ کردار کا مطالبہ نہیں کر سکتے. مجھے اپنے ضمیر کی آواز سننی ہے. ایک فرد کی حیثیت سے یہ دیکھنا ہے میرے اندر میرے باطن میں کیا چیز ہے. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلانے کے لیے فرمایا کہ اپنے اندر جھانک کر دیکھا کرو, کیا تم اپنے لیے وہی پسند کرتے ہو جو دوسروں کے لیے کرتے ہو؟
جی,
یعنی اگر میں اپنے ملازم کے لیے یا اپنے کسی زیر دست کے لیے ایک بات پسند کر رہا ہوں تو کیا اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے دیکھوں, اپنے لیے وہی پسند کروں گا؟ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ میرے اپنے ضمیر کو بیدار ہونا چاہیے. دوسرے یہ کہ ضمیر کو بیدار کرنے کا کام کون کرتے ہیں؟ دانشور کرتے ہیں, اہل قلم کرتے ہیں, شاعر کرتے ہیں, ادیب کرتے ہیں, علماء کرتے ہیں. ان کو اپنی ذمہ داریاں انجام دینی چاہیے. یعنی وہ انسانوں کو اس طرف توجہ دلائے کہ یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ یہ خیال کر لیں کہ ہم نے حج کر لیا, عمرہ کر لیا. نہیں, آپ کو انسانوں کے حقوق ہر حال میں ادا کرنے ہیں اور انسانوں کے حقوق ذمہ داری سے ادا کرنے ہیں. اور کسی دوسرے انسان کے ساتھ معاملہ کرتے وقت ہمیشہ اس اصول کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی
اس دوسرے کے لیے پسند کریں.
اس کے بعد حکومت آتی ہے. حکومت کے پاس صرف اتنا ہی نہیں ہوتا کہ وہ تلقین کرتی ہے, نصیحت کرتی ہے, اس کے پاس قانون کی طاقت بھی ہوتی ہے. لہٰذا پارلیمنٹ بنائی اس لیے جاتی ہے کہ معاشرے کی بہبود کو سامنے رکھ کر قانون سازی کی جائے. دیکھیے, حکومت کا کام کاروبار کرنا تو نہیں ہے, لیکن کاروباری معاملات اگر دوسروں کے استحصال کا ذریعہ بن رہے ہیں تو اس کو روکنا اس کی ذمہ داری ہے. ظلم کو روکنا, زیادتی کو روکنا, یہ حکومت کے فرائض میں شامل ہے. وہ اگر ان تمام چیزوں کو ریگولیٹ نہیں کرے گی تو اس کے نتیجے میں تو یوں سمجھ لیجیے جیسے کہ آپ نے پانی کو چھوڑ دیا, وہ سیلاب بن گیا.
وہ ایمانداری چاہیے نا, ان کے
ایمانداری چاہیے, دیانت چاہیے, اس بات کا شعور چاہیے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں. تو یہ تینوں مل کر جب اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کسی معاشرے میں اچھے حالات کی توقع کر سکتے ہیں.
گاندھی صاحب, یہ بتائیے کہ ویسے تو ہم جب ڈبیٹس کرتے ہیں تو ہم جاگیردارانہ نظام کے خلاف کافی بولتے ہیں اور یقیناً اس میں ایکسپلائٹیشن بھی بہت زیادہ ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس پہ میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ کئی دفعہ چھوٹی چھوٹی پرابلمس جو نیچے کسان اور جو ہاری ہوتے ہیں ان کی بڑی وہ لک آفٹر بھی کر رہے ہوتے ہیں. ان کی بیٹیوں کی شادیاں کروا رہے ہیں, ٹھیک ہے ان کو اسکولوں میں نہیں جانے دیتے, میں نے یہ بات سنی ہے. اس کے علاوہ کچھ نے خود اب آ کے اسکولس کھول بھی دیے ہیں کیونکہ انہیں احساس ہوا ہے کہ اس چیز سے آپ دور نہیں رکھ سکتے لوگوں کو.
وہ نئی نسل ان کی جو ہے جاگیردار ہوگی.
جی بالکل. لیکن ایک حد تک ایک سرپرستی سی ہوتی ہے فیملیز کی جو ان فیوڈلس کے انڈر ہوتی ہیں. تو کیا یہ ایک اچھی قدر ہے, اس کو جاری رہنا چاہیے, یا وہ جو ایک ورسٹ فارم آف فیوڈلزم ہے وہ اگر ختم ہو بھی جائے اور یہ چیز چلتی رہے تو اس میں کوئی حرج ہے؟
یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. ایک چیز ہے انفرادی اخلاقیات. انفرادی اخلاقیات آپ بادشاہوں کے ہم بھی دیکھتے ہیں, یعنی بعض بادشاہ بڑے خدا ترس ہوں گے, وہ خزانے کا بڑا خیال رکھیں گے. آپ کو میں مسلمانوں کی تاریخ میں ایسے بہت سے بادشاہوں کا تذکرہ بتا سکتا ہوں. اسی طرح سے دنیا کی پوری تاریخ میں جاگیرداروں کے ہم یہ ایسی چیز ہے. یعنی ایک چیز ہے انفرادی اخلاقیات. مثال کے طور پر ہمارے ہاں بعض ایسے عامر آئے ہیں, ظاہر ہے کہ عامریت کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں, بندوق کی حکومت قائم نہیں کی جا سکتی, لیکن ایسے عامر آئے ہیں کہ جو اپنے انفرادی اخلاقیات میں بہت قابل قدر شخصیات رکھتے تھے. یہ الگ چیز ہے. یہ تو اپنی جگہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہر شخص کے ہاں ہونا چاہیے. ایک دوسری چیز ہے کہ سسٹم میں کیا خرابی ہے. یعنی ان دونوں چیزوں کو الگ الگ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک غلط نظام قائم کیے ہوئے ہیں اور اس کے اپنے کچھ مفاسد ہیں, اس کی کچھ خرابیاں ہیں جو سوسائٹی کو بحثیت مجموعی متاثر کر رہی ہیں, اور ایک آپ کی انفرادی اخلاقیات ہے. اچھا بادشاہ کیا اس بات کا جواز پیدا کر دے گا کہ ہم بادشاہت کو بطور نظام قبول کر لیں؟
بالکل نہیں.
تو ہم نے جمہوریت کو بطور ایک نظام قبول کیا اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر انفرادی اخلاقیات بھی ہوں. تو یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے. یعنی جاگیرداری نظام پر جب ہم تنقید کرتے ہیں تو اس وجہ سے تنقید کرتے ہیں کہ اس میں اصل میں پیداوار کے ذرائع اس طرح کنٹرول میں آ جاتے ہیں بعض اوقات کہ کسی ایک انسان کو اس سے زیادہ قوت حاصل ہو جاتی ہے جتنی قوت انسان کو متوازن رکھتی ہے. وہ اقبال نے کہا ہے نا کہ صاحب نظرہ نشہ قوت ہے خطرناک. تو زمین, دولت, آپ کی فیکٹریاں, آپ کے شہر, آپ کی حکومتیں, آپ کا حسن, آپ کا علم, ہر چیز ایک خاص طرح کا آپ کے اندر تکبر پیدا کرتا ہے. پھر وہ تکبر ایک سسٹم میں ڈھلنا شروع
ہو جاتا ہے.
تو ان دونوں چیزوں کی بیک وقت اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ دونوں کی اصلاح کرنا یہ معاشرے کی, سوسائٹی کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ کو ایک اچھا سماج بنانا ہوتا ہے, اس میں اعلیٰ اقدار پیدا کرنی ہوتی ہیں. اچھی ویلیوز جب سوسائٹی میں پیدا ہوتی ہیں تو پھر اس کے اثرات سیاست میں بھی ہوتے ہیں. یعنی آپ کسی ایک جگہ سے یہ معاملہ نہیں کر سکتے. نہ محض قانون یہ معاملہ کر سکتا ہے, نہ محض سماج کی اصلاح یہ معاملہ کر سکتی ہے. تینوں جگہوں سے
ہر طرف سے ہونی چاہیے,
یعنی فرد کو درست کرنا ہوگا, معاشرے کو بحثیت مجموعی اچھی اقدار دینی ہوگی, اعلیٰ معاشرتی اور سماجی اقدار.
جیسے
مثال کے طور پر انفرادی اخلاقیات میں بہت سی چیزیں ہیں جن میں ہم اہل مغرب پہ تنقید کرتے ہیں, لیکن اجتماعی اخلاقیات میں انہوں نے بہت اعلیٰ نمونے بھی پیش کر دیے. تو انفرادی اخلاقیات, اجتماعی اخلاقیات اور سماجی اقدار ویلیوز, اور پھر آخر میں اچھا قانون جس کے ذریعے سے آپ معاشرے کو ریگولیٹ کریں. تو یہ جتنی چیزیں ہیں, کوئی چیز بھی اپنی ذات میں شیطنت نہیں ہوتی, ساری کی ساری اس کے ساتھ کچھ چیزیں وابستہ ہو جاتی ہیں
جن کو ڈومینیٹ کر جاتی ہیں,
ڈومینیٹ کرتی ہیں. تو عام طور پر جاگیردار نظام, عام طور پر بادشاہت, یہ لوگوں کے لیے ظلم کا باعث بنتی ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اچھے بادشاہ دنیا میں نہیں ہوئے, اچھے عامر دنیا میں نہیں ہوئے,
اچھے جاگیردار
دنیا میں,
اچھے بزنس مین نہ ہوئے,
اچھے بزنس مین, ایسے بڑے اچھے لوگ موجود ہیں. بحثیت مجموعی آپ کو پورے سسٹم کو ایک صحیح راستے پر ڈالنا ہوتا ہے. اور سسٹم کا مطلب کیا ہے, دیکھیے بات یہ, ہم باہر نکلتے ہیں, سڑک پر نکلتے ہیں, ہمیں قانون کی پابندی کرنی ہوتی ہے. آج سے 200-400 سال پہلے سڑکوں پر چلنے کے کوئی قوانین نہیں تھے. میں نے اپنا گھوڑا یہاں سے ڈال دیا, آپ نے اپنی گڈ یہاں سے نکال لی. اب ہمیں اس کی پابندی کرنی ہوتی ہے, قطار میں لگنا ہے, بائیں ہاتھ یا دائیں ہاتھ چلنا ہے,
اشارے
پر کھڑے ہونا ہے, تمیز سے پیش آنا,
راستہ دینا,
یہ ساری چیزیں
دینا.
اچھا, اس میں انفرادی اخلاقیات یا رستے میں مثال کے طور پر آپ نے اگر جوس پیا ہے تو ڈبا وہاں نہیں پھینک دینا,
تھوکنا نہیں ہے,
یا آپ نے سڑک پر پانی نہیں پھینکنا. یہ ساری جتنی چیزیں ہیں, یہ اس طرح یہ تقاضا کرتی ہیں کہ انفرادی اخلاقیات بہتر ہوں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر اس کے ساتھ پولیس کا نظام اچھا نہیں ہے, آپ جرم کرنے والے کو پکڑ کر سزا نہیں دیتے ہیں, تو محض انفرادی اخلاقیات
کچھ نہیں کر سکتے. بہت بہت شکریہ گاندھی صاحب آپ کا, اور اقبال صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ ہمیشہ وقت نکالتے ہیں ہمارے پروگرام کے لیے. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, اور ہمیشہ کی طرح میں یہی کہوں گی کہ آپ کی کوئی رائے ہو یا آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمیں بھیجیے gks@sama.tv پہ, اور ہم فیس بک پہ بھی موجود ہیں اور ٹویٹر پہ بھی موجود ہیں. مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.